بلند ہے طلبائے امامیہ کالم.
اور اب میں درخواست گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا کاظم عباس نقوی سے کہ وہ آئیں اور اس بزم میں خطاب فرمائیں. بسد خلوص بسد احترام, آپ درود کے سہارے سے ان کا استقبال کیجئے. بر محمد آل محمد صلوات.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومین المنتجبین المنتخبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد, قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى مومنین کرام. سامعین محترم, عزیزان گرام قدر, میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں امامت کے گیارہویں سورج اور سلسلہ عصمت کا تیرہواں تاجدار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ محمد و علیہ محمد. حضرت کی ولادت با سعادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی اور اپنی جانب سے اس عید سعید کی مبارک بات اس کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں. چند ایک مطالب عرض کروں گا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. سورہ مبارک قصص کی پانچویں آیت ہے. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ونورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم منت گزاری کریں گے, احسان کریں گے, اللذین استضعفوا فی الارض, ان لوگوں کے اوپر جو کہ زمین میں ضعیف کر دیا, اور جب ہم ان پر منت کریں گے, ان کے اوپر احسان کریں گے, تو اس احسان کا نتیجہ کس صورت میں ظاہر ہوگا؟ نجعلہم ائمہ, ہم انہیں زمین پر امام بنائیں گے, لیڈرشپ ہم ان کے حوالے کر دیں گے. ونجعلہم الوارثین, اور زمین پر ان کو وارث قرار دیں. آیت پہ بحث بہت ساری ہے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے کچھ خاص مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. یہ جو ارادہ ہے پروردگار کا, یہ کیسے متحقق ہونا ہے؟ اس لیے کہ پروردگار اپنے امر کے بارے میں کیا کہتا ہے, اذا قضا امرہ, جب اللہ کا امر پورا ہو جاتا ہے, یا اذا اراد شیئا, جب اللہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ان یقول لہ کن فیکون, ہو جاتا ہے. بس خدا کو اپنے امر کے جاری کرنے کے لیے کن کہنے کی ضرورت ہے, فیکون وہ ہو جاتا ہے. یہ جو ہم کن کی ضرورت کہہ رہے ہیں, یہ بھی اپنے اور آپ کو سمجھانے کے لیے, ورنہ خدا کن کے لفظ کا بھی محتاج. یہ لفظوں کا مسئلہ تو میرے اور آپ کے ساتھ ہے. خدا ارادہ کرتا ہے, اس کا ارادہ کر لینا ہی کن ہے, اور یکون کا فاصلہ میرے اور آپ کی عقل کے اعتبار سے ہے, ورنہ خدا کسی شے کا ارادہ کر لے تو وہ ہو جانے کے لیے بھی فاصلہ نہیں رکھتا. اس نے ارادہ کیا اور شے متحقق ہو گئے. اب یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر جو زمین پر ضعیف کر دیے گئے, کیا پروردگار کسی کن کا انتظار کر رہا ہے, کسی موقع کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ موقع آئے اور وہ کن کہے اور پھر یہ ارادہ زمین پر جاری ہو؟ ایک مسئلہ ہے. یا یہ کہ اس نے جب ارادہ کر لیا تو متحقق ہو جانا چاہیے, تو پھر ہوا کیوں نہیں؟ جب اللہ نے ارادہ کر لیا تو پھر ہو جانا چاہیے, تو پھر ہوا کیوں نہیں؟ لہذا اس کو سمجھنے کے لیے پہلے مرحلے میں ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو الذین استضعفوا فی الارض ہے, اس سے مراد استضعاف دو طریقے سے. اصل استضعاف, ضعف اس کا اصل مادہ ہے جس سے ہم اردو میں لفظ استعمال کیا کرتے ہیں, ضعیف. اردو میں کامن لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ضعیف. یہ جو اس کا اصل مادہ ضعف ہے, استضعاف ہے, یعنی اس کمزوری کا ایکٹیویٹ ہو جانا, اس کمزوری کا ظاہر ہو جانا. اب کمزوری کا ظاہر ہونا یہ دو طریقے سے, ایک مرتبہ کمزوری ظاہر ہوتی ہے کب؟ جب شخص خود کمزور ہو. مثلا ایک شخص بیمار ہو جائے, بیمار ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ جب اس بیماری کا اس پر اثر زیادہ ہوگا تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ بندہ ضعیف ہو جائے گا. جب ضعیف ہوگا تو مثلا اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں گی, سر اس کا چکرانے لگے گا, ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو جائے گی. اب یہ کیا ہے؟ یہ استضعاف ہے, یعنی شخص خود ضعیف ہو گیا اور اس کے اندر کی کمزوری ظہور کر رہی ہے, یہ کیا ہے؟ استضعاف. لہذا یہ لفظ مستضعفین آپ نے مرتبہ کئی مرتبہ سنا ہوگا. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, رہبر معظم حفظہ اللہ, شہید عارف الحسینی علی اللہ مقامہ, ان تمام ہستیوں کے اور بھی بہت سارے بزرگان سے آپ نے لفظ مستضعفین سنا ہوگا. جب یہ لفظ مستضعفین استعمال کیا جاتا ہے, یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کہ جن کے اپنے وجود میں کمزوری. کمزور ہونا بری بات نہیں, اس لیے کہ خدا نے کسی کو بھی یکساں صلاحیتوں کے ساتھ پیدا نہیں کیا. خدا کی خلقت میں کہیں پر بھی مساوات نہیں ہے. خدا نے لوگوں کو ایک جیسا خلق نہیں کیا, نہ لوگوں کو طاقت کے اعتبار سے, نہ عقل کے اعتبار سے, نہ علم کے اعتبار سے, نہ امکانات کے اعتبار سے, نہ دولت کے اعتبار سے, نہ زمین کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے. کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں کچھ نہیں ہوتا، کوئی پہاڑ پر پیدا ہو رہا ہے، کوئی میدان میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی ایسی جگہ ہوتا ہے کہ جہاں پانی کی فراوانی ہے، کوئی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں دور دور تو پانی نہیں ملتا۔ بس مساوات نہیں، اگر خدا مساوات کرنا چاہتا تو زمین ایسی بھی ہوتی کہ پوری زمین ایک ہی جیسی ہو جاتی، نہ پہاڑ ہوتے نہ دری، کر سکتا تھا خدا یا نہیں کر سکتا؟ بس اس نے جس زمین کو خلق کیا اگر وہ غیر مساوی ہے تو اس پر جن لوگوں کو بھیجے گا اس کے درمیان مساوات ہوگی نہیں سکتی کسی بھی ڈائریکشن سے، کسی بھی ڈائمینشن سے۔ لہذا مساوات اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ زمین پر خلقت کے اعتبار سے مساوات نہیں ہے، پھر کس اعتبار سے؟ جب تمہیں غیر مساوی خلق کر دیا تو اللہ چاہتا کیا ہے کہ اب تم اپنے اختیار سے مساوات کو ایجاد کرو۔ جس کو زیادہ دیا ہے اس لیے زیادہ نہیں دیا کہ وہ اکڑ کر زمین پر چلے، میرے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس بڑا گھر ہے۔ ہر وہ شے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے قیامت کے دن عذاب بن کر تمہارے گلے میں پڑی رہے گی اگر تم نے اس کو اس کے ضرورت مند تک نہ پہنچایا۔ لہذا مومن کی علامت کیا ہے؟ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ اب جب اللہ اس کو مال دے دیتا ہے تو اپنے مال سے کیا کرتا ہے؟ جتنا زیادہ ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ بحث ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مطالب بہت ہمارے پاس بیان کرنے کے۔ آیا اللہ نہ دے کر امتحان لے یہ زیادہ سخت ہے یا دے کر امتحان لے یہ زیادہ سخت ہے؟ ہم بڑے مذاق مذاق میں کہتے ہیں کہ دے کے دے دے تو اچھی بات ہے، یہ مذاق جب قیامت کے دن ظہور کرے گا مسئلہ تب پتہ لگے گا کہ ہم نے کتنی بڑی حماقت کی۔ دے دے گا خدا کو، دینے کی کمی نہیں اس کو، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ہر وہ شے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ تھی قیامت کے دن آپ کی گردن کا ببال۔ آسان مت سمجھیں اس چیز کو، جب خدا آپ کو زیادہ دینے لگے سمجھ لو کہ آپ کا امتحان شروع ہو۔ ہر وہ شے جو آپ نے جمع کر لی ہے ضرورت سے زیادہ قیامت کے دن کیا ہوگی؟ ببال، نہیں حساب دے سکے تو چھوٹ نہیں سکتے۔ اب اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے تو اس نے کیا کرنا؟ اس نے صرف صبر کرنا۔ صبر کے علاوہ اس کا کوئی اور امتحان، کوئی اور پوچھ گچھ نہیں۔ لہذا کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ دے کر امتحان لینا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ ہم اپنے اختیار سے یہ جو تقسیم کی اللہ نے، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ تم کسی امیر گھر کے اندر پیدا ہو گئے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ وہ کسی غریب گھر کے اندر پیدا ہو گئے۔ اسی طرح سے عقل میں، اسی طرح سے بدن میں، تمام اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوات۔ اب چونکہ اللہ نے بانس کو ضعیف، کسی کو مالی اعتبار سے، کسی کو عقلی اعتبار سے، کسی کو کسی اعتبار سے ضعیف بنایا ہے، ضعیف ہونا بری بات ہے۔ برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ کوئی آ کر ان ضعیف، ان ضعفا کا استحصال کر۔ کیا جھگڑا ہے ہمارا امریکہ سے؟ کیا جھگڑا ہے ہمارا یورپ سے؟ کیا جھگڑا ہے ہمارا دنیا کی طاقت، طاغوتی طاقتوں سے؟ ہم سے پوچھا جاتا ہے نا، استحصال کرنے والے لوگ جھگڑا کس بات کا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت ہم سے زیادہ فنکار ہیں، ہم سے زیادہ ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، چار آنکھیں دی اللہ نے ان کو۔ ہاں یہ ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھ دیا یہودیوں کے فضائل کے اوپر، پورا دنیا کی بہترین قوم ایسی ہونی چاہیے، لعنت ہو تمہارے اوپر اور تمہاری فکر کے اوپر۔ کیوں؟ یہ جو آپ تعریفیں کر رہے ہو، اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے، چور اگر چوری کا مال عدالت اور مساوات کے ساتھ اپنے درمیان تقسیم کریں تو ایسی عدالت پر بھی لعنت اور ایسی مساوات پر بھی لعنت۔ غصب کے، چوری کے مال کے اوپر عدالت عدالت نہیں کہلاتی۔ یہ تو جن یہودیوں کے قصے اور قصیدے پڑھ رہا ہے دنیا کے سب سے بڑے استحصال کرنے والے یہی زائنسٹ یہی صہیونی یہودی کوئی کمال نہیں ہے ان کا ان کا کمال یہ ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے سب سے زیادہ استحصال کرنے والے کوئی کمال نہیں ان کے پاس ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں لیکن ہماری یعنی ایسٹ شرق جتنا بھی ہے ان اقوام کی جتنے بھی مذاہب ان کے آپ چاہے حتیٰ وہ ہندوازم کو آپ لے لیں چاہے اسلام کو لے لیں چاہے اور مذاہب کو لے لیں ہمارے کلچر میں ہماری روایات میں ہمارے تمدن میں استحصال نہیں ہے اب آپ جائیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کو پتہ لگے گا انگریز جب اس سرزمین پر آیا یہاں پر تو اس کو فقیر نہیں دکھائی دیتا تھا کیوں ہمارے لوگوں میں ایسٹ کے لوگوں میں ہمارے اندر یہ بات موجود نہیں تھی کہ دروازے پر کوئی آ کر سوال کر رہا ہو اور اس کو خالی ہاتھ جانے دیا جائے ہمارے ہاں یہ نہیں یہاں پر فقیر نہیں پائے جاتے تھے یہاں بھکاری نہیں پائے جاتے یہاں پہ چوری نہیں تھی یہ جتنے بھی تحفے ہیں یہ انگریز اپنے ساتھ لے کیوں اس لیے کہ خود چور یہ جو آج دنیا میں آپ ان کی ترقی دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں اتنی ترقی پائی جاتی ہے یہ جو جرمنی فرانس میں امریکہ کینیڈا میں اتنی ترقی پائی جاتی ہے یہ ان کی اپنی ہے آج یہ اگر افریقہ کی سرزمین کا استحصال کرنا چھوڑ دیں ان کے اپنے پاس کچھ بھی موجود یہ جو تم ان کی تعریف کر رہے ہو کبھی ان کی کوہنیوں سے عالم کے مستضعفین کا خون ٹپکتا ہوا اگر تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تو تم سے بڑا اندھا اور جاہل دنیا میں کوئی نہیں کسی کا استحصال کر کے اب میں جاوید چودھری کے گھر پہ ڈاکہ ماروں اور اس کے بعد صدقات کی ایک لائن لگا دوں اور پھر جاوید چودھری سے کہوں اب لکھ میری تعریف کر کہ مجھ سے زیادہ بڑا سخی دنیا میں تو نے کوئی نہیں دیکھا ہوگا پھر آپ بہت روئیں گے پھر آپ بہت چیخیں گے پھر آپ کو میری سخاوت دکھائی نہیں دے گی اس لیے قرآن کا اصول کیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صرف متقین سے عمل کو قبول کرتا ہے چوری کر کے صدقہ کرنا صدقہ نہیں ہے غصب کر کے صدقہ کرنا صدقہ نہیں ہے اسمگلر ہیں اور بڑی بڑی عزاداریاں کرا رہے ہیں سرکاری دفتر میں کرپشن کرتے ہیں اور بڑی بڑی مجلسیں کرا رہے ہیں اللہ اصول دین کا کیا ہے استحصال قبول نہیں بس ضعیف ہونا برا نہیں ہے برا کیا ہے کسی بھی ضعیف کے ضعف کا استحصال کرنا ابھی ہم نے یہودیوں کی مثالیں دے دی صاحب ہم بڑے خوش ہیں لیکن ان کی اتباع میں کچھ چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں جہاں ہم کوئی دیکھتے ہیں اچھا اس کو نہیں آتا وہیں پر ہم استحصال کرنے کے لیے تیار کھڑے ہماری اپنی بھی طبیعت اب یہی ہوتی جا رہی ہے استحصالی ہمیں پتہ لگ جائے کسی کی مجبوری مولانا صاحب کو کوئی ایمرجنسی ہے تب ان کا گھر آدھی قیمت میں خرید لو یہ ہے نا اور بڑے خوش ہوتے ہیں استحصال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کرنا مکرنا لہذا اپنی زندگی میں بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ تمام معاملات خود ہماری زندگی میں بھی استحصال چاہے ایک روپے کا ہو چاہے ایک ارب روپے کا ہو استحصال کہلاتا ہے بس برا کیا ہے برا ہے کسی کے ضعف کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو ضعیف اس لیے نہیں خلق کیا ہے کسی کو ضعیف خلق کرنا جس کو اللہ نے قوی خلق کیا ہے اس قوی کا امتحان ہے یہ استضعاف ہے جو وجود کے اندر لیکن کچھ استضعاف وہ ہے کہ جو وجود میں نہیں ہوتا شخص کمزور نہیں ہے شخص ضعیف نہیں ہے کچھ بیرونی عوامل اس کو ضعیف بنا دیتے ہیں ہمیں جس کی کامن مثال دیتا ہوں وہ کیا ہے آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا وہ ریسلنگ یا کشتی یا اس طرح کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے دو پہلوان ہیں دونوں ہی دیکھنے میں مضبوط نظر آتے ہیں لیکن ایک ذرا زیادہ ماہر ہے زیادہ طاقتور ہے دوسرا نسبتاً کمزور ہے اب یہ جو نسبتاً کمزور ہے یہ کیا کرتا ہے چیٹنگ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے ریفری کی آنکھ سے بچا کر اور وہ جو طاقتور ہے گرچہ طاقتور ہے لیکن ایماندار ہے وہ چیٹنگ نہیں کرتا نتیجہ کیا نکلتا ہے چیٹر جیت جاتا ہے اب یہ جیتنے کے بعد جتنا خود اچھل رہا ہے کود رہا ہے خوشی منا رہا ہے آپ کیا خوشی مناتے ہیں؟ آپ نہیں مناتے. بس آپ کو یہ بات پتہ لگ جائے کہ اس نے یہ فتح یہ کامیابی غلط راستے سے حاصل کی ہے تو آپ اس کو کبھی بھی کامیاب تصور. اتنی سی بات اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو کربلا کا فاتح خود بخود سمجھ میں آ جائے. کربلا کی فتح خود بخود. لیکن اس دوران کہ جب سامنے والا انسانی اخلاقی مذہبی اقدار کو پامال کر کے چیٹنگ کر کے دھوکہ دے کر کسی طاقتور کو صرف اس لیے ہرا رہا ہے کہ وہ اپنی ظاہری شکست تو قبول کر لیتا ہے لیکن اپنے اصولوں کا سودا کرنا قبول نہیں. تب ایک صورتحال ظاہری طور پر ایجاد ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ظاہری طور پر جو طاقتور ہے وہ بھی بالاخر شکست ظاہری طور پر تو ہے نا. یہ بھی ایک نو کا استضعف. قرآن میں جن مستضعفین کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ پہلے والے لوگ نہیں ہیں کہ جو خود ضعیف ہوتے ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو خود سے ضعیف نہیں ہیں. ائمہ کے پاس طاقت کی کوئی کمی نہیں ہے. جو زمین پر اس قادر و قدیر کے اسم کا سب سے اہم مصداق ہوں اور سب سے بڑی تجلی ہوں, ان کی انگلیاں چاند اور سورجوں کو گھماتی پھراتی ہوں, ان کے لیے طاقت کوئی معنی طاقت کی کمی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اصولوں کا سودا نہیں کر سکتے. بس شام میں جو فیکٹری لگی ہوئی ہے جھوٹی حدیثوں کی, لوگوں کو خریدنے کی, یہ آج سے تھوڑی ہو رہا ہے, 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اگر ظاہری طور پر وہ غلبہ حاصل کر رہے ہیں تو یہ بھی انہی کے بھائی ہیں. چوری کر کے, غصب کر کے, دھوکہ دے کر کسی مقام کو حاصل کر لینا یہ کمال نہیں ہے. کمال کیا ہے؟ اپنے اصولوں کا سودا نہ ہونا. بس میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کربلا میں مسئلہ کیا ہے؟ سید الشہداء کی جنگ کیا ہے؟ اصولوں کا سودا نہیں کروں گا, سر کٹا دوں گا, بچے قربان کر دوں گا, خانوادہ اسیر ہو جائے گا, لیکن اصولوں کا سودا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے میرا اور آپ کا کیا وظیفہ؟ ہم وظیفے سے فارغ ہیں, ہمارا کوئی کام نہیں ہے. امام حسین شہید ہوتے ہیں, ہوتے رہے, زمانے کے امام مشکلات کا شکار ہیں تو ہونے دیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بس یاد رکھیے گا, حق و باطل کی جنگ میں جو حق کا ساتھ نہیں دیتا پھر اس کے بعد فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں پر ہے. یہ کہ کوئی شخص باطل کے ساتھ ہے یا نہیں یہ برابر ہے, حق کا ساتھ دینا ضروری. اگر ہمارے اندر حق کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں ہے, ہم حق کا ساتھ نہیں دے رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. باطل کے ساتھ ہونا نہ ہونا یہ مہم نہیں. حق کے ساتھ نہیں ہو تو باطل ہو, ختم ہو گئے بات, دوسری کوئی بحث نہیں, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے, درمیان کی کوئی راہ, یا ولایت الہیہ ہے یا غیر الہیہ, درمیان کی کوئی راستہ نہیں. بس جو ولایت الہیہ کے دائرے سے باہر ہے وہ غیر ولایت غیر الہیہ میں ہے, چاہے مانے نہ مانے, چاہے ایکٹیو ہو یا نہ ہو. لہذا 1200 سال سے اگر زمانے کا امام پردہ غیبت میں ہے تو مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں کہ یہ جو ارادہ ہے اللہ کا یہ متحقق کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ میں اور آپ حرکت, کوئی فرق نہیں پڑتا. 1200 سال سے پردہ غیبت میں ہے, 200 سال اور رہ لیں گے, کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ ایسے ہی ہے نا بھائی, آ جائیں امام ابھی فوراً. نہیں نہیں مولا بھی ذرا مسائل اپنے حل کر, ابھی آ جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. لہذا ہم آمادہ, لیکن آج جس امام کی ہم شب ولادت میں بیٹھے ہوئے, ہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بھیجا, جو امام بھیجا, ہر امام کا اپنے زمانے میں اپنی امامت اور نبوت اس الہی عہدے کے اعتبار سے کوئی ایک خاص کام ہے جسے اس نے خاص طور پر انجام دیا. تمام انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا خاص ہدف کیا ہے؟ گرچہ آپ انجیل کی کتاب بھی آپ پر نازل ہوئی ہے، شریعت بھی آپ پر نازل کی گئی، ایک پورا مذہب بھی آپ کے نام سے دنیا میں موجود، لیکن حضرت عیسیٰ کی اس ساری نبوت کا اہم ترین ہدف کیا تھا؟ ہدف یہ تھا کہ آخری آنے والے پیغمبر کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے۔ تمام تر انجیل کا نازل ہونا، معجزات کا ظہور ہونا، تمام شریعت کے تمام ان کیفیات کے ساتھ ہدف کیا ہے آپ کو بھیجنے کا؟ ہدف یہ ہے کہ زمین پر آنے والے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ وسلم آپ کی نبوت کے لیے لوگوں کو تیار کرنا بشارت ہے، ایک اہم ترین ہدف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اب اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اور اس تناظر میں جا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت نے بھی اسی مرحلے کو آمادہ کرنے کے لیے جتنی کوشش آپ کر سکتے تھے آپ نے کی۔ لہذا انجیل میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں میں ظاہری طور پر اگر ہمیں کوئی چیز نہیں بھی نظر آتی، تب بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بہت سارے عیسائی ایسے افراد تھے کہ جو نسل در نسل 500 سال تک، حتیٰ آخری نبی کے انتظار میں رہے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے مقامات، مستفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مثلا ابتدائی میں پہلا سفر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد وآجل فرد، اپنے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ جب شام کی طرف جا رہے ہیں تو پہلا ہی مرحلہ بحیرہ رائب سے جو ملاقات کا ہے، بحیرہ کون ہے؟ ان افراد میں سے ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی جان نشینوں سے آخری نبی کے انتظار میں اس جگہ پر موجود، اور آپ سے نبوت کے آثار کو دیکھنے کے بعد اس نے جناب حضرت عبد الطالب کو، حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ آپ ان کو سفر لے کر وہاں نہ جائیں، وہاں اور اس طرح کے بہت سارے ہیں، میں اب سب سے بھی نہیں جانا چاہتا۔ یہ آثار یہ بتاتے ہیں، یہ آثار کہ حضرت عیسیٰ نے آخری نبی کے لیے کتنی کوشش کی۔ اسی طرح سے جب ہم 11ویں امام کی سیرت کو بحث میں لانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی امامت کا جو سب سے اہم ترین ہدف رہا ہوگا وہ کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں حضرت کی امامت کے اہم ترین اہداف میں سے کیا ہے؟ آخری امام کی غیبت کے لیے لوگوں کو آمادہ۔ لہذا کیا کیا امام؟ اب سوال یہاں سے شروع، آخری امام کی غیبت کے دور کو کس طریقے سے میرے شیعہ گزاریں گے؟ مومنین کس طریقے سے سارے مرحلے کو طے کریں گے؟ کیا کام کیا؟ اب یہ کام امام سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹیشن لیے ہوئے ہیں کہ امام نے یہ کام بہت کھل کر کیا ہوگا، لوگوں کو بلا بلا کر بتا بتا کر کیا ہوگا، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو جہاں رکھا ہوا ہے اپنے زمانے کے طاغوت نے، اپنے زمانے کے بادشاہ نے، ہمارے اور آپ کی زبان میں اگر آ جائے اس کو بات کرنا چاہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ کینٹ کے بالکل درمیان میں۔ سامرہ کیا ہے؟ سرمن رعا، جو دیکھے وہ سرور کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو، یعنی دیکھنے والے کو جگہ اچھی لگے۔ تو بنیادی طور پر کیا تھا؟ خلافت عباسیہ ایک ایسا مضبوط پلیٹ فارم حکومتی تیار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے حوالے سے دریا کے کنارے ایک ایسی جگہ تلاش کی کہ جو پرفضا مقام ہو، اور وہاں پر اس کو ایسے ڈیولپ کیا جائے، اتنا خوبصورت شہر بنایا جائے کہ سر من رعا، جو دیکھے اسے اچھا لگے، جو بعد میں شارٹ فارم ہو کے کیا بن گیا؟ اب جس زمانے میں حضرت کو وہاں رکھا گیا تو یہ عام شہر نہیں ہے۔ مثلاً کبھی موقع ملے تفصیلات بیان کرنے کا اور انسان کمپیریٹیولی تھوڑا سا آگے چلے تو بہت سارے مقامات، مثلاً کوفہ کی جب بحث کی جاتی ہے، کوفہ طبیعی شہر نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے شہر کیا ہیں؟ نیچرل ہیں، یعنی کیا نیچر کی وجہ سے وہاں پر خود بخود آبادی ڈیولپ، لیکن کوفہ نیچرل نہیں ہے بلکہ انسانوں نے اس جگہ کا انتخاب کر کے جیو پولیٹیکل اس کی امپورٹنس کو سامنے رکھتے اس جگہ کو آباد کیا، لہذا خود کوفہ اپنے زمانے کی چھاؤنی ہے۔ تو کوفہ کی جو پولیٹکس ہے، مثلا خاص طور پر کربلا کے زمانے اور کربلا کے بعد کے مراحل میں اس کو سمجھنا، اس دور میں اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوفہ اس کی جیو پولیٹیکل پوزیشن کیا تھی اور اس کو بنایا کیسے۔ اسی طرح سے اگر گیارہویں امام کی سیرت کو سمجھنا ہے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سامرہ کیا تھا۔ تو سامرہ ایک نیچرل سٹی نہیں ہے بلکہ خلافت عباسیہ اپنی حکومت کی ایک مضبوط فوجی مرکز جہاں بنانا چاہتی ہے، اس شہر کا نام کیا ہے؟ سامرہ۔ میں تشبیہ دے رہا ہوں، بہرحال جسارت تو اصل مقصود نہیں ہے، لیکن جیسے آج کل ہمارے ہاں ملک میں کینٹونمنٹ، اپنی عسکری امپورٹنس کے علاوہ ہم جب وہاں داخل ہوتے ہیں ان کے علاقوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ڈیولپمنٹ بھی اسی اعتبار سے دکھائی دے۔ لیکن ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ پورا سٹی، پوری جو اس کی آبادی ہے وہ ساری کی ساری بڑی کیلکولیٹڈ قسم کی۔ اب آپ مثلا یہ جو آج کل میں اور آپ سختی دیکھ رہے ہیں، ابھی یوں سمجھ لیجئے کہ پھر بھی اتنی سختی نہیں ہے جتنی خلافت عباسیہ کی اس کینٹونمنٹ میں سختی موجود تھی۔ ہر آنے جانے والے پر نظر ہے، ہر بندے کو دیکھا اور چیک کیا جا رہا ہے۔ ایک خاص ہدف کیا تھا؟ چونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ گیارہواں ہے تو بارہواں آنے والا۔ اب اگر آپ کو خلافت عباسیہ میں اس کینٹونمنٹ اور اس کے حوالے سے جو امام کو یہاں رکھا گیا، خاص طور پر اگر کچھ اس حوالے سے دریافت کرنا ہے تو مرحلہ کیا ہے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے زمانے کا فرعون اپنے زمانے کے موسیٰ کے راستے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے کروں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ گیارہویں امام کے لیے حالات کتنے سخت رہے ہوں گے۔ اب ان سخت حالات میں اگر آپ اور میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ امام لوگوں کو بلا بلا کے اور ان کے ذمے کچھ کام لگا رہے ہوں گے تو کیا ہے؟ اب یہاں پر عقل کیا کہتی ہے کہ جب صورتحال یہ رہی ہوگی تو امام کی جو کام ہے، جو انہوں نے اپنے ذمہ داریاں ہیں، ان کو کیسے انجام دیا؟ یقینی طور پر امام اس مخفی انداز، اس مخفی طریقے سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں کہ جو امام کو نظر آ رہا ہے کہ اگر انجام نہ دیا گیا تو غیبت کے زمانے میں ہمارے ماننے والے شیعہ ایک بڑی مشکل کا شکار ہو جائے۔ لہذا اب آثار حضرت کی حیات میں نظر نہیں آ رہے، وہ واقعات جو آپ نے اگر کبھی بھی امام کی شہادت کے حوالے سے اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی ابتدائی مراحل میں کچھ مقامات کو اگر آپ نے کچھ واقعات کو پڑھا ہوگا تو اب یہ رہبر معظم کی بصیرت ہے کہ انہوں نے انہی واقعات کے ذریعے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خدمات ہیں، جو ان کی سیرت کے مخفی پہلو ہیں، ان کو یہاں سے دریافت۔ لہذا میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نے اپنے بعد اپنے جانشین کے لیے جو ایک علامت مقرر کی ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ جب کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے پاس اموال ہوں گے اور وہ بغیر یعنی دیے ہوئے پوچھیں گے کہ بتاؤ ان تھیلیوں میں کتنی رقم ہے، تو جو صحیح رقم بتا دے وہ میرا جانشین۔ اب دیکھ کتنی لطیف انداز سے امام دو چیزوں کو ایک ساتھ کور کر، ایک طرف یہ چیز علامت بن رہی ہے اپنے بعد حق برحق جانشین کی۔ اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، کہ حضرت کے بھائی جعفر انہوں نے آیا واقعا امامت کا دعویٰ کیا تھا نہیں کیا تھا، کذاب تھے نہیں تھے، اب اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن یہ مرحلہ پیش ضرور آیا اور آنے والوں نے بھی سوال کیا کیا کہ بھائی اگر آپ امام وقت ہیں تو بتائیں، اب ان کو نہیں پتا، اور عین اس مرحلے میں امام ظاہر ہوتے ہیں اور آنے کے بعد دقیق طور پر ایک ایک کی رقم بیان کر کے اپنی امامت کے جو دلیل اور ادلہ ہیں ان کو قائم کر دیتے ہیں۔ لیکن اب اسی واقعے کے درمیان جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ امام بڑی خاموشی کے ساتھ پورے نقاط اسلامیہ میں اس طریقے کا ایک نظام قائم کر چکے ہیں کہ فرعون زمان کے کینٹونمنٹ میں رہتے ہوئے کچھ افراد آ کر امام سے رابطے میں ہیں، امام تک جو وجوہات ہیں ان کو بھی لا کر دے رہے ہیں اور یقیناً امام سے انسٹرکشن بھی لے کے جا رہے ہیں۔ بس امام نے اپنے دور میں جو سب سے اہم ترین کام انجام دیا وہ کیا ہے، یہ سمجھنا اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو آگے کی کڑی خود بخود کھل جائے گی۔ امام نے اپنے زمانے میں جو سب سے اہم ترین کام کیا ہے وہ یہ کہ اپنے اور مومنین کے درمیان ایک ایسے سسٹم کو ایجاد کیا ہے کہ ابھی اس وقت میں حاضر ہوں، لیکن اگر فرض کریں کہ میں امام کی جگہ پہ، اگر امام کو غائب بھی کر دیا جاتا تو وہ سسٹم امام کا امام کے دور میں بھی جاری رہتا۔ یعنی امام ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر چکے تھے کہ امام حاضر ہو یا غائب، مومنین تک امامت کی انسٹرکشنز پہنچنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے۔ بس امام کے زمانے کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ نیٹورک ہے کہ جس نیٹورک نے پھر آگے چل کر اجتہاد اور حوزے کی شکل کو اختیار کیا اور 1200 سال تک ابھی جو گزر گیا ہے، 1200 سال گزرنے کے باوجود واحد مسلک واحد مذہب، یعنی آپ چیلنج ہے، یہ ہمارا پوری دنیا کو چیلنج ہے اور ہم اس بات پر افتخار ہے، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی مسلک، دنیا کا کوئی عقیدہ، کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو 100 یا 200 سال، یعنی اگر آپ مثلا دنیاوی مکاتب کی بات کرو، آپ سوشلزم کو اٹھا لیں، کارل مارکس نے کچھ اور کہا تھا، کارل مارکس کچھ اور باتیں کر رہا تھا، لیکن جب لینن آیا تو اس نے کچھ اور کہا، اس کے بعد ماؤ زیڈونگ آیا تو اس نے کچھ اور کہا، یعنی کیا ہوا 100 سال یا 200 سال کے اندر سوشلزم کی وہ شکل باقی نہیں رہی کہ جو مارکس کے زمانے میں تھی۔ لہذا اب اگر آپ سوشلسٹ، وہ طبقہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حال کیا ہے ان کا، اگر آپ جا کر سوشلسٹوں کو بھی تلاش کریں گے تو آپ کو کوئی مارکسسٹی ملے گا، کوئی لیلن ملے گا، کوئی ماؤ زیڈونگ کا ماننے والا ملے گا، کوئی اس طرف کا ملے گا، کوئی اس طرف کا ملے گا، مختلف افکار ہے جو آپ کو ملیں گے۔ یعنی کیا، ایک غیر مذہبی طبقہ بھی، ہم مذہب کے لیے تو 1000 طرح کے عوامل تلاش کر سکتے ہیں، لیکن خود ایک غیر مذہب، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حتیٰ وہ مکتبی انحرافات سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، تو اب جب ہم جواب دیتے ہیں پلٹ کر تو صرف ایک جواب ہوتا ہے، جس مکتب کا وارث باقی رہے اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے مکتب میں 1200 سال یا 1400 سال تک کسی تبدیلی کا ایجاد نہ ہونا امام کے وجود کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہ سسٹم کے جو 1400 سال سے ہمارے مکتب دین مبین اسلام کے حقیقی چہرے، مکتب تشیع، مکتب اہل بیت اطہار کو اس کی حقیقی شکل میں باقی رکھے ہوئے ہیں، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ جس کو حضرت نے اپنی زندگی کے دوران انجام دیا۔ اس سارے سسٹم میں آخری بات اور زحمتوں کو تمام، آپ کے اور کھانے کے درمیان میں زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا۔ مرحلہ کیا، مرحلہ کہ امام نے اگر اس دور میں کسی چیز کا مقابلہ کیا ہے، بدترین فرعونیت کا مقابلہ کیا ہے، اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن یہ جو خاص طور پر 2, 10 اور 11 امام کا دور ہے، یہ وہ ہے کہ جس میں متوکل جیسا خبیث بھی ہے، جو کہ کربلا کے آثار مٹانے کے لیے یہ سختیاں نہ جا کے دیکھے تاریخ میں، وہ کربلا کے مزارات کو منہدم کر کے ان کے نام و نشان مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ اب ایسے خبیث فرعونوں کے درمیان بھی ائمہ اگر کسی نیٹ ورک کو قائم کرنے میں کامیاب ہیں تو جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنے شیعوں کی اجتماعی تربیت۔ اجتماعی طور پر ہم نے کیسے رہنا ہے؟ جو فیکٹر اس وقت ہمارے اندر شدت سے کم ہے، خدا کے لیے اپنے تربیتی مراحل کو انفرادی کیفیات سے باہر نکال کر اجتماعی میں لے کر آئیں۔ اگر آپ اجتماعی طور پر ایک اچھے مومن نہیں ہیں، جتنی مرضی نماز شب پڑھ لیں کسی کام نہیں آئے۔ دین مبین اسلام کا کمال افراد کو کامیابی کی طرف پہنچانا نہیں ہے، دین مبین اسلام کا کمال اجتماع کو کامیابی پر پہنچانا ہے۔ سید الشہداء کا کربلا میں سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ ہیں کیا سارے لوگ ہیں وہ ساری زندگی نماز شب پڑھتے رہے ہیں؟ ایسے لوگ تھے؟ ایک تو وہ ہے جو قصر سے پہلے تک عیسائی تھا، ایک وہ ہے جو قصر سے پہلے تک عثمانی مذہب تھا، ایک وہ ہے جو کل رات تک یزید کے لشکر میں بیٹھا ہوا تھا۔ بس نماز شب نہیں ہے جو کہ آپ کو پہنچائے گی۔ میں خدا نہ خواستہ نماز شب کی اہمیت کو کم کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ نماز شب جو آپ کے اندر اجتماعی امور میں اگر آپ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ ایک دوسرے کی رائے کا احترام رکھنے والے نہیں ہیں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ بہتر اور اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کا خط امام حسین کے خط سے جدا ہے۔ اجتماعی امور کی سب سے اہم ترین ضرورت اتحاد ہے، اور اتحاد کی سب سے اہم ترین ضرورت تحمل اور برداشت۔ اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے، اگر ہمارا رویہ اور سلوک یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہے، تو ہمارا خط یقینی طور پر خط انقلاب اور خط سید الشہداء سے جدا ہے۔ باقی ہم جتنی خوش فہمی میں رہنا چاہیں رہتے ہیں۔ وہ چیز کہ جو ہمارے اور ہمارے زمانے کے امام کے درمیان حائل ہے، وہ ہمارے اندر اجتماعی تربیت کا فقدان ہے۔ ہم باقی تمام جگہوں پر جب اجتماعی تربیت کے فقدان کو اگر دیکھتے ہیں تاسف کرتے ہیں، لیکن ایسے مقامات، ایسی تنظیم، ایسے افراد کہ جو دین انقلاب سید الشہداء کا نام لے کر ایک اجتماع کی صورت میں جمع ہونے کے باوجود اجتماعی تربیت کا فقدان رکھتے ہوں، تو پھر یہ واویلا کا مقام۔ لہذا عزیزان من، سب سے زیادہ ضرورت اگر آپ تربیت کے لیے اپنی متوجہ بھی ہیں، انفرادی تربیت سے زیادہ اجتماعی تربیت پر غور کریں، اس لیے کہ ادارہ سازی اجتماعی تربیت کے سائے میں ہوتی ہے۔ جس امام کے پاس ادارے نہ ہو، وہ امام 1200 سال تک ظہور نہیں کرتا، اور اس سے آگے بھی نہیں کرے گا۔ کب تک نہیں کرے گا؟ جب تک میں اور آپ ادارے بنانے کی، ادارے کبھی بھی میں پہلے بھی ایک جگہ یہ بات کر چکا ہوں، میں کی بنا پر نہیں بنتے۔ ادارے کی بنیاد بالکل گھر کی مانند ہوتی ہے۔ گھر کی بنا کھڑی کرنے کے لیے گھر کے کچھ حصے کو زمین کے نیچے دفن ہونا ہوتا ہے۔ وہ حصہ جو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، وہ حصہ جس کو دیکھ کر کوئی تعریف نہیں کر رہا ہوتا، وہی حصہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو خاک کے نیچے دفن کیا ہوتا ہے، لیکن عمارت کو کھڑا کیا ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان جن افراد کی کمی ہے اس وقت، وہ افراد ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں سیلنگ فین بن جاؤں، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں چمکتی ہوئی پٹی بن جاؤں، میں باتھ روم کی ٹائل بن جاؤں، میں کچن کی ٹائل بن جاؤں، لوگ مجھے دیکھ کے سبحان اللہ کہیں۔ ہم میں سے کوئی بنیاد بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک ہمارے درمیان بنیاد بننے والے افراد نہیں ہوں گے، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو امام زمانہ کے لیے آمادہ ہو سکے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار سے، بارِ الٰہی تجھے واسطہ ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اس باسعادت شب کا اگر ہماری کوئی عبادت تیری بارگاہ میں قبولیت کے مرحلے پر داخل ہوئی ہو، اور اس عید سعید پر تو کوئی عیدی ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کا، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم خون شہداء، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بارِ الٰہ تجھے واسطہ ہے بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی، رہبر معظم انقلاب کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب، لبنان، میانمار، کشمیر، فلسطین، جہاں جہاں پر بھی ہیں بارِ الٰہ تمام مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، باطل قوتوں کو، انقلاب دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بارِ الٰہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔